انہوں نے جواب دیا، اے شاید تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دوسری زبان بولتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. بہت سیدھی صاف آسان زبان ہمیشہ پیغمبر بولتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ اتنی ٹیڑھی ہو چکی تھی، ان کے اپنے اندر ایسی خرابی ہو چکی تھی کہ انہیں سیدھی بات بھی الٹی نظر آتی تھی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کے منہ کا ذائقہ بیماری کی وجہ سے کڑوا ہو، جس کا اپنا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہو، اس کو بہترین سے بہترین پرلطف غذا بھی ٹیسٹلیس لگتی. تو جن لوگوں کی اپنی سوچ بھٹک چکی تھی، انہیں پیغمبر کی سیدھی سیدھی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی، وہ اس میں بھی کوئی ٹیڑھ تلاش کر لیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. بات یہ کہ ظاہر پرست لوگ جو اللہ سے نہ ڈرتے ہوں، وہ ہمیشہ برادریوں سے ہی ڈرتے ہیں اور دنیا کی معمولی قوتوں سے ڈرتے ہیں. حقیقت میں جس شخص کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، پھر اس کے دل سے دوسروں کا خوف نکلتا ہے. یعنی اس قوم کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہہ رہی تھی اور جسے شعیب علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جو برادری کے ڈر سے ہاتھ روکے ہوئے تھے اپنا، ان کی شخصیت اور ان کی حالت پوری طرح خود کے سامنے آ جاتی کہ وہ خود کتنے پانی میں تھے، خود ان کی اپنی ہستی کیا تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پہ کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اچھا، آج ہم دیکھیں مسلمان بھی بہت سے کام برادریوں کے ڈر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور جو اس کا حکم ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے. اور کہیں برادریوں کا خوف نہیں ہوتا تو معاشرے کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے، تو پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ کتنی افسوسناک حالت ہے نا ہماری، اگر ہم لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی سمجھ ہے اس شخص کی، بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بڑا کون ہے اور کون زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ باتیں سب ایمان کی کمزوری کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر. جو اندر سے ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ برادریوں سے، معاشرے سے، ماحول سے، وقت کے رسم و رواج سے، ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا. وہ ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا جانتا ہے. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سر بھگاتے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حص و حرکت پڑے کے کڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. الا وعد لمدین کما بعد الثمود، سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح ثمود پھینکے گئے تھے. ایک کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ یہ سارے واقعات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ جس طرح پہلے انبیاء کی قومیں انکار کے جرم میں پکڑی گئی، ان پہ عذاب آیا، کہیں اہل مکہ پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. ایسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا سلا ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی یہ تاریخ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے ہٹ کر دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، ورلڈ ہسٹری پڑھتے ہیں، تو عموماً یہ سب کچھ اس پہ نظر نہیں آتا. پیغمبروں کے حالات اور قوموں پہ آنے والی تباہیاں یہ سب وہاں سے بتا دی گئی ہیں. عموماً تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بادشاہوں ہوں, فوجیوں, جرنیلوں وغیرہ کے حالات ہوں, فتوحات کا ذکر ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان ہوتے ہیں, لیکن انسانی تاریخ پیغمبروں کے حالات سے خالی ہے. حیرت ہوتی ہے نا. آپ ماسٹرز بھی ہسٹری میں کر جائیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھ جائیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بڑوں بہت سو کی باتیں ہوں گی, لیکن پیغمبروں کی باتیں وہاں نہیں ہوں گی اور نہ ہی یہ سبق آموز کرتے ہوں گے. اس لحاظ سے قرآن کی تاریخ دوسری تمام تاریخوں سے بالکل منفرد ہے. تاریخ اصل میں کس لیے ہوتی ہے؟ ہسٹری کیوں لکھی جاتی ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہی آئندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے تاریخ, ایک سبق ہوتی ہے. لیکن وہ جو اصل سبق لینے والی باتیں ہیں ان کو سننا نہیں چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے. اس لیے لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ان کو تاریخ سے بھی نکال دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت آموز تاریخ زندہ رکھی اس قرآن حکیم کے ذریعے اور تمام اہم اقوام کے حالات اس میں بھیجے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے, ملیا میٹ ہیں, کچھ خبر نہیں کہاں گئے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, کہنے مٹایا, انہوں نے آ کے اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسے ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم سب کی بھی, ہمیں بھی وہی ہونا ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ دیر نہیں کر رہے. یعنی آخرت کا آنا لوگوں کو بہت دور لگتا ہے, ابھی بڑے دن پڑے قیامت کے آنے میں. فرمایا کہ کچھ دیر نہیں ہے, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گی تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے جس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو. یہ بات تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوئی. کیونکہ ایک شخص جب سچائی عام کر رہا ہو, حق پہنچا رہا ہو, پھر لوگ نہ مانے تو بعض اوقات دل تنگ ہوتا ہے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت تو قرآن پاک میں یوں بتائی گئی ہے, لعلک باخع نفسک علی آثارہم, شاید آپ اپنا آپ بلا ڈالیں گے ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے, اس کتاب پہ ایمان نہ لائے, افسوس کر کے, تو آپ ان کے حال پہ افسوس نہ کریں. پہلی قوموں کا بھی یہی حال رہا, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات سے اختلاف کیا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. دن کے دونوں سروں سے مراد کیا ہے؟ فجر اور مغرب. اور پھر اس کے بعد کچھ رات گزرنے پر عشاء. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کہاں لکھے ہوئے, ظہر عصر مغرب کہاں لکھا ہوا, تو وہ لفظ نہیں لکھے ہوئے ظہر عصر مغرب, لیکن اشارات ملتے ہیں جیسے اس آیت میں اور کچھ اور آیات بھی ہیں. اس میں سورت بنی اسرائیل, سورت طہٰ, سورت الروم, وہاں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں نماز کا فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کو چل رہ جائے؟ پر میں یہی حال پانچ نمازوں کا ہے. جو شخص پانچ نمازیں اپنے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے بھی سارے گناہ دھل کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں اگر آپ کو کسی کو کوڑے کا دن اٹھانا پڑے تو کیسا لگتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود اٹھا کے لے جا کے پھینکنا پڑتا ہے باہر. آپ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے وہ جگہ آئے اور میں اس کو پھینکوں اور فارغ ہوں, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ گناہوں کا کوڑا ہم سر پہ لیے نہیں کرتے ہیں اور توبہ کرنے کا خیال نہیں آتا, ہم کو گندگیوں میں لپتے رہتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو جو شخص ہی وانوں میں وضو کرتا ہے وہ صرف ظاہری میل کو خیال ہی نہیں دھوتا, وضو کے آخری قطرے کے ساتھ بھی گناہ پکڑتا ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے, یعنی پچھلی قوموں کی باتیں ہوتے ہوتے ایک دم نماز کی بات اور اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ایسا کیوں کہا گیا؟ فرمایا ذالک ذکرا للذاکرین, یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں. اصبر اور صبر کیجیے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, پس بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, یعنی اتنی کی نصیحت کی بات کر کے دوبارہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی لوگوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اس آیت میں بڑا اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا, یعنی سب کو ایک ہی دین پر مقرر کر دیتا. اور یہ کچھ مشکل نہ تھا. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی بستی ہیں. مثلاً ستارے ہیں, سیارے ہیں, ان کے اندر کتنی زیادہ باہم کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. ایک ایک گیلیکسی کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز ستارے پائے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایک رفتار ہے, ایک چال ہے, اور ایسی ایک گیلیکسی نہیں ان کی تعداد بھی ملینز میں بتائی جاتی ہے. اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک گیلیکسی دوسری کے اندر سے پوری کی پوری گزر جاتی ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ڈسپلن کا پابند کیا ہے, ان کو ایک خاص راستہ دیا, کام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز جانب اور ساکت نہیں. حتیٰ کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے, آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سب سے چھوٹی اکائی جو ایٹم ہے اس کے اندر جو الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں وہ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں. بظاہر جو چیزیں ہمیں جامد نظر آتی ہیں وہ جامد نہیں ہے. ہر چیز کے اندر زندگی کی کوئی نہ کوئی حیثیت یا زندگی کی کوئی نہ کوئی رمق پائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی مختلف ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار درخت اور پھول اور دیگر چیزیں پیدا کی. ایک درخت کے اندر آپ دیکھیں کتنے بے شمار پتے ہوتے, کتنی ٹہنیاں ہوتی, کتنی شاخیں ہوتی, لیکن وہ سب آپس میں امن امان سے رہ رہی ہوتی, کوئی ان میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح اور بہت سے مخلوقات, پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ادھر اور دوسرا ادھر, تو وہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ٹوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک کام کے لیے جگہ پر رکھا ہے اور وہ امن سے کھڑے ہیں, اسلام لائے ہوئے ہیں, سرنڈر کیا ہوا ہے, اطاعت بردار ہے, فرما بردار. میں آج کل یہاں جہاں میں رہتی ہوں تو وہاں سے دور سے سمندر نظر آتا ہے, اور یوں مجھے بازی کر سکتے کہ سمندر کی سطح اونچی ہے اور یہ شہر نیچے ہے, محسوس ایسے ہوتا ہے. تو میں اکثر دیکھ کے سوچتی ہوں اگر یہ پانی ادھر کو آنا شروع ہو جائے تو کوئی ہے طاقت جو اس کو روک لے؟ کس نے تھاما ہوا ہے اس کو؟ ہے نا کوئی جس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ بس ادھر ہی رہو, اس سے آگے نہیں جانا. حالانکہ کتنے پریشر کے ساتھ بھیج جاتی ہیں, لیکن آ کے کنارے پہ یوں لیٹ جاتی جیسے سجدہ کر رہی ہوں. ہر چیز ایک ڈسپلن میں ہے, ایک احساس میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندوں کے اندر بھی زبردستی ایسا ایک ڈسپلن اور احساس پیدا کر دیتا, سب کو ایک سوچ پہ بنا دیتا, کوئی اختلاف نہ ہوتا اس زمین میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو تو صراط مستقیم دکھایا, ان کا صراط مستقیم کیا جو ان کا کام ہے, جہاں جہاں ان کو گردش کرنا, ایک ایک ستارے کا راستہ اور اس کی راہ متعین ہے, وہ اسی پہ چلتا ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتا. اگر ہو تو ہر چیز ٹکرا جائے. اچھا ہے کہ انسان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مختلف تھا, اور وہ کیا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق ہو جس کو اپنی مرضی کرنے کی بھی رخصت دی جائے, آزادی دی جائے, اور پھر ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ بھی بتایا جائے, اور پھر دیکھا جائے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بھیجنا تو اس کو فرشتوں نے ہی کہا تھا نا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بھیج رہے ہیں جو آپس میں لڑے جھگڑے کی فساد کرے گی. وہ کیوں کہا گئے تھے؟ اس لیے کہ انسان کو آزادی دی جا رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس ایک آزادانہ اختیار ہے وہ پھر چاہے گا ایک کام کرے گا, چاہے گا دوسرا کرے گا, چاہے ایک چیز اختیار کر لے, چاہے دوسری چیز اختیار کر لے. اس لیے دنیا میں ہر انسان کو, ہر قوم کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دی گئی ہے. انسان کو حیوانات اور جمادات اور نباتات کی طرح مجبور اور پابند کر کے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. یہی آزادی دراصل انسان کا امتحان ہے کہ انسان اس کو استعمال کس طرح کرتا ہے. جو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا وہی کامیاب ہے, اور جو اس میں ناکام ہوگا وہی ناکام ہے. پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یہ پچھلے واقعات سنا کر آپ کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا, وجاءک فی ہذہ الحق وموعظۃ وذکرا للمؤمنین, اور ایمان والوں کو کیا ملا؟ نصیحت ملی اور یاد دہانی ہوئی کہ انہیں کیا کرنا ہے. قل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, بات نہیں مانتے, تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاعبدہ, اللہ کی عبادت کرو, وتوکل علیہ, اور اس پر توکل کرو. وما ربک بغافل عما تعملون, جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. سورۃ یوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را, تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ألف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے یہ اپنی بات خوب کھول کے واضح بتاتی ہے کوئی جھول نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے ہم نے اسے نازل کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف الکتب یعنی قرآن کو اشرف اللغات یعنی عربی میں اشرف الرسل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائکہ یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اشرف ترین مقام یعنی مکہ ام القرآن میں اشرف ترین مہینے یعنی رمضان میں اور اشرف الامم خیر امت میں اشرف اللیالی یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس کے لیے وقت نکالے گا جو اس کے لیے قربانی کرے گا اللہ اس کی ضرور قدردانی کرے گا لیکن ہم اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ وقت نکال سکنے کے باوجود بھی نہیں نکالتے لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم سب پر اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس احسان پر شکر گزار ہونے کے لیے اس کے بہترین حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پوری توجہ اس پر کریں یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو قرآن اگرچہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن اس کے اول مخاطب عرب تھے اور اسی لیے وہ عربی زبان میں اترا اب اس پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے تمام دنیا کی زبانوں میں منتقل کرے تاکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچے جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنی تعلیم کے دوران کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا اپنی ریسرچ کے سلسلے میں تو وہاں جو لائبریری تھی تو لائبریری کی جو مین انٹرنس تھی اس پر ایک بہت بڑا گلوب پر دنیا کا نقشہ تھا مجھے ہمیشہ دنیا کا نقشہ دیکھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے تو ذرا سا مجھے پرانا سا لگا تو میں نے کہا آگے بڑھ کے دیکھوں کہ اس میں کیا چیز شو کی گئی تو اس پر بتایا گیا تھا کہ دنیا کی اتنی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے نقشے میں اس علاقے میں بائبل جو ہے وہ اویلیبل ہے اس میں بعض زبانیں اور بعض علاقوں کے نام ایسے تھے کہ جو میرے لیے خود نئے تھے کہ پہلی دفعہ میں ان کو پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اور زبانوں کے نام بھی اور علاقوں کے نام بھی یعنی صرف دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ہی بائبل کا ترجمہ نہیں بلکہ ان کے جو لوکل ڈائلیکٹس ہیں اور جو لوکل زبانیں ہیں ان کی آگے جتنی قسمیں ہیں ان میں سے بھی بہت سن میں وہ بائبل اویلیبل ہے لیکن ابھی تک قرآن پاک دنیا کی بہت سی بڑی بڑی زبانوں میں بھی منتقل نہیں ہوا ترجمہ اس کا یہ کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہے اگر نصارہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ساری محنت اور کوشش کر سکتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو نقشے پر شو کر کے ایک بہت بڑی لائبریری کے سامنے رکھا کہ جو آئے میرے جیسا نیا وہ گزرتا ہوا دیکھے کہ ہم کیا کچھ کر سکے اور مجھے خاموش نصیحت کرے کہ تم دیکھو اپنے دین کے لیے کیا کر رہی ہو. تو میرا دل تھاما گیا کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو کب ہوش آئے گی, تب ہماری آنکھیں کھلیں گی, تب ہم اس سچی کتاب کی جو اتنی بہترین کتاب ہے, جو میں نے کتاب کی شکل ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ اشرف الکتب, اشرف الرسل, اشرف الشہور, یہ سب برکتیں اور رحمتیں صرف اس ایک کتاب کے ساتھ ہیں. دنیا کی اور کسی کتاب کے لیے یہ سارا اعزاز نہیں ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں. قرآن پاک جب کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس کی, جیسے آپ نے کبھی ای سی جی کا وہ دیکھا ہوگا, تو لہریں بنتی ہیں اس پر اسکرین پر. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تصویر کیسے بنتی ہے, اور جس وقت ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیسے بنتی ہے. اس پر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اللہ نے اس کو عربی زبان میں کیوں اتارا. یعنی کہ بالکل حیران کن چیز تھی جب میں نے خود بھی دیکھی کہ یہ چیز اتنی حیرت انگیز کے جو نئی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کے ذریعے بھی بہت سے اس کتاب کے معجزات سامنے آ رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جس کو یہ سعادت ہے کہ اس کے اندر کم سے کم الفاظ کے اندر اتنی وسعت ہے, اتنی گہرائی ہے کہ جو بڑے سے بڑے مفہوم کو سمیٹ لیتی ہے. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, یا لا حول ولا قوت الا باللہ, سارے کلمے کو عربی میں صرف شوکر کہہ دیتے ہیں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ, اسی طرح جیسے انا للہ وانا الیہ راجعون کسی نے پڑھا ہو تو کہتے ہیں اس پر جا. ابھی ایک لفظ میں پورے جملے کو سمیٹنا جو ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ زبان صرف الفاظ کے معنی نہیں بڑے بڑے رکھتی, بلکہ احساسات کا جو فرق ہے وہ بھی بہت زبردست طریقے سے بتاتی ہے. اس وقت چونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے بہت سی مثالیں رکھی جائیں, لیکن جو لوگ اس بات کے شوقین ہوں ان کے لیے بہت بڑا میدان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی شکل میں ہم سب کے لیے معاشرتی جو ہمارے مسائل ہیں اور جو خاندانی زندگی کے مسائل ہیں اور جو خاندانی اور تبلیغی زندگی میں بعض اوقات جو مشکلات ہیں ان کا بہترین حل اس کے اندر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین کا رائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو تم بالکل ہی بے خبر تھے.